محترم حضرات، اذان کی وجہ سے بیچ میں گفتگو کا سلسلہ روکنا پڑا. وسیلہ کی چوتھی قسط، کسی نیک زندہ انسان سے دعا کی درخواست کرنا، یہ بھی جائز ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب الاستسقاء میں یہ حدیث لائے ہیں. حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قحط سالی آتی تھی، ان کے دور میں جب سوکھا پڑتا تھا، تو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان سے بارش کی دعا کرواتے اور دعا میں یہ کہتے تھے، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا. اے اللہ، ہم اپنے نبی کے ذریعہ بارش کی دعا کراتے تھے اور تو ہمیں سیراب کرتا تھا، بارش ہمارے اوپر نازل کرتا تھا. وانا نتوسل الیک بامر نبینا، اور اے اللہ، ہم اپنے نبی کے چچا کے ذریعے تجھ سے بارش کی دعا کرا رہے ہیں. اے اللہ، فسقینا، تو ہمیں بارش نازل، ہمارے اوپر بارش نازل فرما. بخاری کے الفاظ ہے، فیسقونا، اس طریقے سے دعا کراتے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے اور بارش ہوتی تھی. تو اس حدیث سے کلیئر ہو گیا کہ کسی نیک انسان سے دعا کرانا یہ بھی وسیلہ کی ایک جائز ہے. قرآن کے اندر بھی اس کی دلیل موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 64، آیت نمبر 64 میں فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اے میرے نبی، ان لوگوں نے جب اپنی اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا تو ایسا کیوں نہ کیا کہ فاستغفر اللہ، انہوں نے اللہ سے مغفرت کی دعا کی، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے رسول نے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کی. اگر یہ ایسا کرتے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے. تو اس آیت کریمہ سے صاف ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ کی زندگی میں، جو لوگ گنہگار تھے، جو اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے، ان کو یہ طریقہ بتایا گیا کہ رسول کے پاس آؤ اور رسول سے مغفرت کی دعا کرواؤ. تو کسی نیک اور زندہ انسان سے دعا کرانا یہ وسیلہ کی چوتھی قسط ہے. نمبر 5، وسیلہ کی پانچویں جائز قسط، اپنے حالات کا وسیلہ لگانا، اپنی لاچاری اور بے بسی کا وسیلہ لگانا. موسیٰ علیہ السلام پردیس گئے، دوسرے شہر میں گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں، کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ، اے اللہ، میں تیرا فقیر ہوں، تیرے در کا محتاج ہوں. اے اللہ، جب تک تو میرے اوپر اپنی طرف سے خیر نازل نہ فرمائے گا، اے اللہ، میرے مجھے کوئی میرا پرسان حال نہیں. ایوب علیہ السلام بیمار ہے، سارے بدن میں کوڑ کی بیماری ہے، پورا بدن زخموں سے چور ہے، پورا بدن پیپ اور مواد سے بھرا ہوا ہے. دعا کرتے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ، مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری پہنچی ہے، اے اللہ، میں بڑی پریشانی میں ہوں. وانت ارحم الراحمین، اے اللہ، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، میرے اوپر بھی رحم فرما. تو یہ وسیلہ کی پانچویں جائز ہے. ان پانچوں کی میں نے دلیل آپ کے سامنے بیان کر دی، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اب آئیے وسیلہ کی جو ناجائز شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. نمبر 1، کسی نبی کسی ولی کسی اللہ کے ایسے نیک بندے کا جو دنیا سے انتقال کر چکا ہے جا چکا ہے اس کی ذات کا وسیلہ لگا. اے اللہ میں تیرے نبی محمد رسول اللہ کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں. اے اللہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں. کسی بھی نبی اور ولی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. ان کی ذات کا وسیلہ لگا. ایک شکل تو یہ ہے, ایک شکل یہ ہے کہ کسی نبی یا ولی کے مقام و مرتبہ کا وسیلہ لگانا. اللہم انی اسألک بحق کے سید المرسلین, اے اللہ میں رسولوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور آپ کے مرتبے کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں. یہ ناجائز وسیلہ کی دوسری قسم. اور تیسری شکل ناجائز وسیلہ کی یہ ہے کہ آپ کسی ولی کسی نبی کی قبر پر جائیں جو دنیا سے انتقال کر چکے ہیں, ان کی قبر پر جائیں اور جا کر کہیں کہ میں آپ کے ذریعے اللہ سے دعا کروں. یہ وسیلہ کی تین ایسی شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. میں نے کہا کہ یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ نمبر ایک, اس طریقے کے وسیلہ کی کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت. وسیلہ ایک دین کی چیز ہے, ہم وسیلہ دعا میں لگاتے ہیں. اس قسم کے وسیلہ کی کوئی دلیل قرآن اور سنت میں موجود نہیں ہے. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم میں, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے, ہمارا حکم نہیں ہے, وہ کام مردود ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, دین کے اندر نئے کاموں سے بچو. یہ نیا کام ہے, یہ وسیلہ صحابہ نے نہیں لگایا, یہ سلف صالحین نے نہیں لگایا, یہ امام ابو حنیفہ نے نہیں لگایا, یہ امام مالک نے نہیں لگایا, یہ امام شافعی نے نہیں لگایا, یہ امام احمد ابن حنبل نے نہیں لگایا. یہ ان لوگوں نے نہیں لگایا جن لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین لوگ قرار دیا ہے, جن کے بارے میں آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں, پھر ان کے بعد والے, پھر ان کے بعد والے. جو تو تین زمانہ جس کی فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی, اس زمانے میں ایسے وسیلے کا کوئی کمی. دوسری بات, نبی کی ذات کا وسیلہ لگانا, نبی کے مقام و مرتبہ کا وسیلہ لگانا, یا کسی انسان جو دنیا سے انتقال کر چکا ہے اس کے پاس جا کے اس کے ذریعے اللہ سے وسیلہ, اس کا وسیلہ لگا کے اللہ سے دعا کرنا, یہ دراصل مشرکین سے اس کے اندر مشابہت پائی جاتی ہے. مکہ کے مشرکین کا بھی دراصل یہی عقیدہ تھا. وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اپنے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کے اندر, آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء, جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا کارساز بناتے, اپنا ولی بناتے ہیں, والذین اتخذوا من دونه اولیاء, جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم ان بزرگوں کی پوجا نہیں کرتے, ہم ان بزرگوں سے نہیں مانگتے, بلکہ ہم ان بزرگوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تک وسیلہ لگاتے ہیں. ہم ان کو چونکہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں تو ہم ان سے اس لیے مانگتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں. اور اس قسم کے وسیلہ میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے. ایک جج کے سامنے وکیل کا وسیلہ لگانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جج کو پتہ نہیں کہ کون مجرم ہے کون نہیں ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی نہیں ہے. ایک بادشاہ اس تک پہنچنے کے لیے وزیر کا وسیلہ لگانے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ بادشاہ نے سب کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ مجھ سے آ کے مانگو, لیکن اس بادشاہ نے, اس شہنشاہ نے, اس خالق کائنات نے علی الاطلاق بالکل جنرل بالکل عام طور پر اپنے بندوں سے کہا ہے
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
تمہارے پروردگار نے اعلان کر دیا، اے میرے بندوں مجھ سے دعا کرو، میں ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں گا. دنیا والے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، میرا پروردگار نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. میرا پروردگار ایسی شان والا ہے کہ میرا پروردگار کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اے میرے بندوں، اگر تم مجھ سے نہیں مانو گے اس کا مطلب کہ تمہیں اپنے اوپر گھمنڈ ہے، تمہیں اپنے اوپر ناز ہے. جو گھمنڈ کرتا ہے، جو میرے آگے اپنا سر نہیں جھکاتا، جو میرے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا، ہم ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں گے. وسیلہ کی یہ لاجک یہ بھی بنائی جاتی ہے کہ چھت پر پہنچنا ہے تو سیڑھی کا وسیلہ لگانا ہے، کہیں جانا ہے تو ٹرین سے جانا ہے، پلین سے جانا ہے، بس سے جانا ہے. اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ جاؤ، ٹرین سے آپ کو بیجاپور سے حیدرآباد جانا ہے، اس لیے جانا ہے کیونکہ حیدرآباد آپ کے بیجاپور سے کئی سو کلومیٹر دور ہے. آج رات مجھے ممبئی کے لیے بس سے نکلنا ہے، اس لیے نکلنا ہے کیونکہ ممبئی پاس میں نہیں ہے، کئی سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ہم ٹرین کا، بس کا، سواری کا وسیلہ تب لگاتے ہیں جب ہمیں دور جانا ہو. میرے پیارے بھائیو، ذرا مثال دینے کے پہلے اللہ کا مقام تو سمجھا ہوتا، اللہ کی شان کو سمجھا ہوتا. وہ اللہ جو خود یہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، او میرے بندوں ہم تو تمہاری شہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہیں، مجھ سے جب بھی مانگو گے میں ضرور تمہاری پکار کو سنوں گا. وہ اللہ جو خود کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جواب سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں جواب دے دو میں قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں ضرور اس کی پکار کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہٰذا مانگو تو مجھ سے مانگو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے ہی اوپر ایمان رکھو. اس اللہ کے لیے ہم چھت کی مثال دیتے، اس اللہ کے لیے ہم ٹرین اور بس اور ہوائی جہاز کی مثال دیتے. اور کوئی یہ بھی نہ کہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کی سن لی، ہم تو عام آدمی ہیں، ہماری کیسے سنے گا اللہ تعالی. نبی اکرم کا زمانہ ہے، ایک صحابی نے اپنی عورت سے زہار کر لیا، عورت کا نام خولہ بنت ثعلبہ ہے. ان کے شوہر نے زہار کر لیا. زہار کا مطلب یہ ہے عرب کے اندر، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا تھا تو غصے میں کہتا تھا انت علیہ کزہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ جملہ کہہ دیتا تھا تو بیوی ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی. اسلام کے آنے کے بعد بھی زہار کی یہ رسم باقی تھی، اسلام نے اس کو منع نہیں کیا. حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا، ان سے کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. بیچاری بال بچے دار عورت تھی، ان کا مائکا بھی کوئی بہت خوشحال نہیں تھا، پریشان ہو گئی. بڑے بڑے صحابہ کرام سے کانٹیکٹ کیا، اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ صحابہ کرام نے یہی کہا کہ تم تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی، اب تمہارا شوہر تم سے الگ رہے گا، اب تمہارا نکاح ختم ہو گیا. اللہ کے نبی کے ساتھ اے اللہ کے رسول، میرے شوہر نے مجھے ایسا ایسا کہہ دیا، بتائیے میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکے. وہ لڑنے لگی، نہیں ہے اللہ کے نبی، کوئی راستہ آپ کو نکالنا پڑے گا، کوئی صورت نکالنی پڑے گی، میں ایک کمزور عورت، میں دکھیاری عورت کہاں جاؤں گی؟ وہ چلا رہی ہے، نبی سے جھگڑا کر رہی ہے. نبی نے دروازہ بند کر، نبی نے واپس لوٹا دیا. نبی نے کہا کہ میرے پاس تمہارا کوئی حل نہیں ہے، کوئی سولوشن نہیں ہے. رب نے اس عورت کی صدا سنی، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، اے میرے نبی وہ عورت جو آ کر تم سے جھگڑا کر رہی تھی، جو تم سے بحث کر رہی تھی، اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا، اللہ نے اس عورت کی فریاد کو سن لیا، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، وتشتكي الى اللہ، اور اے میرے نبی جب آپ نے بھی اپنا دروازہ بند کر لیا تو اس عورت نے ہم کو پکارا، اس عورت نے اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے بیان کیا، اس عورت نے اللہ کے سامنے فریاد کی، اللہ نے اس کی دعا کو سن لیا، واللہ يسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، اے اللہ اے میرے نبی اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، وہ عورت جب میرے دروازے پر آئی تھی وہ عورت اللہ کے نبی سے جو گفتگو کر رہی تھی، میں گھر کے اندر موجود ہونے کے باوجود اس عورت کی آواز کو سن نہیں پا رہی تھی، میں نے تو نہیں سنا لیکن اللہ نے اس عرش والے نے سات آسمان کے اوپر اس عورت کی صدا کو سن لیا، اور اس نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اس اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم نے اتنا مشکل راستہ بنا دیا، اس سے مانگنے کے لیے، اس سے دعائیں کرنے کے لیے ہم نے میڈیٹر بنا دی، ہم نے وکیل بنا دی، اور ایک بات یاد رکھیے زندہ انسان سے دعا کرا سکتے ہیں، جو مر چکا ہے، جو اللہ کے پاس جا چکا ہے اس سے پکارنا، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں صاف صاف فرما دیا، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو تمہارے لیے کھجور کے گٹھلی کے اندر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے تمہارے لیے وہ اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، تم ان کو پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اور اگر تمہاری پکار کو سن لیں، ما استجابوا لكم، تو تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے، تمہارا جواب نہیں دے سکتے، تو یہ وسیلہ کی ناجائز قسم ہے، یہ شرک تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، یہ وسیلہ اللہ تک نہیں پہنچا رہا ہے، یہ ہمیں شرک تک پہنچا رہا ہے، یہ ہمیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کی تعلیم دے رہا ہے، اور شریعت کا ایک اصول ہے کہ جو چیز حرام تک پہنچائے وہ بھی حرام ہے، جو چیز شرک تک پہنچائے وہ بھی حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، اے اسلام اے ایمان والو جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کو گالی مت دو، تم ان کو برا بھلا مت کہو، تم ان کو لان تان مت کرو، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے معبودوں کو برا بلا کہو گے، تم ان کے اوپر لان تان کرو گے، جواب میں وہ اللہ کے اوپر لان تان شروع کر دیں، جواب میں وہ اللہ کو گالی دینے لگے، ہمارے نوجوان ساتھی جو سن رہے ہیں آج یہ بھی ہو رہا ہے، ذرا فیس بک اور واٹس ایپ کے کچھ میسیجز دیکھیں کیسی کیسی گالیاں دی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے آپسی مسلکی اختلافات کو جس طریقے سے آج سوشل میڈیا پر ایک ہمارا نوجوان اس کا یوز کر رہا ہے مجھے بڑی حیرت ہے، مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جتنا شدت کے ساتھ آج سوشل میڈیا پر ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، اگر واقعی میں سوشل میڈیا کے بجائے یہ زمین پر یہ لڑائی آ جائے تو خون کی ندیاں بہ جائیں، یہ کون سا دعوت کا طریقہ، آپ نے دوسرے مسلک کے عالم کو فون کیا، اس سے بحث کی، اس نے بدلے میں گالی دی، آپ نے ریکارڈ کر کے واٹس ایپ پر پھیلا دیا، دیکھیے فلا مسلک کا عالم میرے سامنے ہار گیا، یہ طریقہ میرے نبی نے تو کم سے کم نہیں سکھایا، یہ طریقہ ہمارے سلف صالحین نے تو نہیں سکھایا، میرے اہل حدیث نوجوانوں, اگر آپ نے دعوت کا یہ طریقہ اپنایا ہے تو معاف کیجئے, یہ طریقہ غلط ہے. دعوت کا کام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے علماء ہی کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی, آپ سب کی ذمہ داری ہے. لیکن اس معاملے میں سے آپ آزاد نہیں ہوتے, کہ کچھ اصول ہیں, کچھ ضابطے ہیں, کچھ رولس ہیں, کچھ ریگولیشنس ہیں, کچھ کنڈیشنس ہیں. ادعو الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ, اے میرے نبی اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, بہترین نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور اگر بحث کی نوبت آ جائے, مناظرے کی نوبت آ جائے, تب بھی تمہارے انداز میں دوسرے کی تذلیل, دوسرے کی تحقیر, بدتمیزی, بےہودہ کوئی نہیں ہونی چاہیے. جدال اور مناظرے میں, بحث میں, ڈبیٹ میں بھی تمہارا انداز بڑا پیارا ہونا چاہیے. کچھ دنوں پہلے واٹس ایپ پر ایک آڈیو آیا, ہمارے ایک سلفی بھائی نے کسی دوسرے مسلک کے آدمی کو, عالم کو فون کیا, کسی مسئلے پر ڈبیٹ ہونے لگا. اس عالم نے تھوڑی دیر تک تو بحث, اس کے بعد اپنے ساتھی کو فون تھما دیا, اور وہ ساتھی انتہائی جاہل قسم کا تھا, اور اللہ اکبر اس نے اتنی تالیاں بکنی شروع کی اور ایسے ایسے جملے استعمال کیے کہ ایک مسلمان ان کو سن نہیں سکتا. ہم تو بہت خوش ہوئے کہ دیکھو فلا مسلک والا کیسا اللہ اور رسول کی توہین کر. مگر میرے بھائیوں, وہ اس حد تک پہنچا, اس کے ذمہ دار ہم بھی تو ہوئے. یہ طریقہ دعوت کا نہیں ہے میرے بھائی. فرعون سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ فرعون سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ, تمہارا پروردگار کہاں رہتا ہے؟ آسمان میں رہتا ہے. لاؤ سیڑھی لگاؤ, میں دیکھتا ہوں کہاں ہے تمہارا رب. اس سے بڑی اللہ کی توہین ہو سکتی ہے؟ اپنے آپ کو رب کہتا تھا, اور ایسا ویسا رب نہیں کہتا تھا, کہتا انا ربکم الاعلی, سب سے بڑا رب. اس کے پاس ہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا, ہارون علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا, تو کہا کہ فقولا له قولا لینا, نرمی سے بات کرنا, نرمی سے بات کرنا, لعلہ یتذکر و یخشا, شاید اس کے دل میں بات اتر جائے. حالانکہ اتری نہیں. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے بڑا پیارا انداز اپنایا, پھر بھی فرعون مانا نہیں. لیکن اللہ نے حکم دے کر قیامت تک آنے والے دعوت کے میدان میں کام کرنے والے دعات کو پیغام دیا کہ تمہارا دشمن جتنا بھی بدتمیز ہو جائے, تمہارے انداز میں بدتمیزی نہیں آنی. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں تم ان کو گالی نہ دو, ان کو ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو, لانتان نہ کرو, کہیں جواب میں وہ اللہ کو گالی نہ دینے لگے. گویا اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کرنے سے بھی منع کیا جو آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین جس سے لازم آئے. لہذا اس طریقے کا حرام وسیلہ اگر ہم استعمال کریں گے تو اس بات کا ڈر ہے کہ ہم شرک میں پڑ جائیں. ہمارا کوئی بھائی کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کا وسیلہ لگانا غلط ہے, آپ کی ذات کا وسیلہ لگانا غلط ہے, تو حدیث کے اندر آیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا کی. اگر یہ وسیلہ لگانا غلط ہے تو آدم علیہ السلام نے وسیلہ کیوں لگایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ حدیث کیسی ہے اور حدیث کے اندر کیا آیا ہے؟ آئیے پہلے یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. یہ حدیث مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے. حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لما اقترف آدم الخطیئتا, جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کہا یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی, اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری بخشش فرمائے. اللہ نے کہا اے آدم وکیف عرفت محمد, تم نے محمد کو کیسے جانا؟ ولم اخلق ہو, ابھی تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا بھی نہیں کیا, تم نے کیسے جانا؟ آدم علیہ السلام کہتے ہیں یا ربی لأنک لما خلقتنی بیدک ونفخت فی روحک, اے اللہ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور میرے اندر اپنی طرف سے روح پھونکی, رفعت راسی, تو میں نے سر اٹھایا, فرائض والا قوائم العرش میں نے عرش کے پائے میں دیکھا مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ عرش کے پائے میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول فعلمت انک لم تصف الا اسمک الا احب الخلق الیک میں سمجھ گیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام جوڑا ہے وہ ساری مخلوق میں تجھے سب سے پیارا ہے. اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم, اے آدم تم نے بالکل ٹھیک سمجھا. انہ لاحب الخلق الیہ واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں مجھے سب سے محبوب ہیں. ادعونی بحق ہی ان کا حق, ان کے حق کے ذریعے تم مجھ سے دعا کرو, فقط غفر تو لک اور تم نے ایسے دعا کی ہے لہذا میں نے تمہاری بخشش کر دی. ولولا محمد ما خلقت کا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. یہ پوری حدیث ہے مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے, حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے, حدیث موضوع بھی ہوتی ہے. جس طریقے سے ہمارے لیے صحیح حدیث کا ماننا ضروری ہے اسی طریقے سے ضعیف اور موضوع روایت کا نہ ماننا بھی ضروری ہے. کسی ضعیف حدیث کو یا کسی موضوع حدیث کو کوئی عقیدے کے مسئلے میں, پوری امت کا اتفاق ہے کہ عقیدے کے مسئلے میں کسی ضعیف یا موضوع روایت سے کبھی بھی دلیل نہیں پکڑی جائے. اس حدیث کے اندر, اس حدیث کی سند دیکھیے, امام حاکم کہتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن مسلم الفہری قال حدثنا اسماعیل ابن مسلمۃ قال انبانا عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم عن ابیہ عن جدہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. یہ پوری سند ہے. اس حدیث میں ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم. امام ذہبی کہتے ہیں بل موضوع, یہ روایت موضوع ہے, من غلط ہے. وہ عبد الرحمن واحد, اور اس کے اندر جو راوی عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم ہے یہ واہی راوی ہے, یہ حدیث کے میدان میں بالکل کورے ہیں. وہ عبداللہ ابن مسلم الفہری لا ادری من ہوا, اور اس کے اندر ایک راوی عبداللہ ابن مسلم الفہری ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ کون راوی ہے, مجبور راوی ہے. امام بیہقی کہتے ہیں تفرد به عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم وهو ضعیف, اس حدیث کے اندر عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم جو راوی ہیں وہ ضعیف ہیں اور انہوں نے اکیلے ہی حدیث پڑھا. ایک تو سند حدیث کی ضعیف ہے, دوسری بات یہ کہ قرآن حکیم کے اندر آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ اللہ نے بیان کیا. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, انہوں نے اللہ سے دعا کی, فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کچھ کلمات سیکھے اور دعا. اب وہ کلمات کیا تھے؟ قرآن ہی کے اندر اللہ نے بیان کر دیا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم علیہ السلام نے وسیلہ لگایا ہے, اپنی حالت کا وسیلہ لگایا ہے, اے ہمارے پروردگار ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے, وہ علم تغفر لنا اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا, وہ ترحمنا تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا, لنکونن من الخاسرین تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے, نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اتنی اہم بات آدم علیہ السلام نے نبی کے وسیلے سے ہوا, قرآن میں کہیں اشارہ بھی موجود ہے اور حدیث کا حال یہ ہے کہ حدیث موضوع ہے. ایک ایسی حدیث کی بنیاد پر ہم ایک عمارت کھڑی کرتے ہیں, جس عمارت کی بنیاد اتنی کمزور ہو وہ عمارت کتنی دیر تک ٹکے؟ اور سب سے بڑی بات, اگر اللہ کے نبی کے نام کا اور کی ذات کا وسیلہ لگا کے دعا کرنا جائز ہوتا, عمر فاروق کا زمانہ ہے, صحابہ کرام سے زیادہ دین کو سمجھنے والا کون ہے؟ انہوں نے اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس کے سامنے آ کے دعا کی, درخواست کی اور ان سے دعا کروائی. کیا نبی اکرم کی قبر مبارک موجود نہیں تھی؟ کیا نعوذ باللہ حضرت عباس کا مقام و مرتبہ نبی اکرم سے بڑا تھا؟ ایک مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا. نبی اکرم کی قبر بھی موجود تھی, اور ہم سب سے زیادہ اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے. لیکن صحابہ کرام نہ تو نبی کی قبر پر گئے, نہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگی, بلکہ وسیلہ کی جو جائز شکل ہے کہ کسی نیک زندہ انسان سے دعا کرانا, انہوں نے نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کرائی. تو یہ ہے میرے بھائیو ناجائز اور ممنوع وسیلہ, جسے قرآن و حدیث کے اندر حرام اور ناجائز قرار دیا ہے. تو وسیلہ کی دونوں قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. جائز وسیلہ کیا ہے, ناجائز وسیلہ کون سا ہے, ناجائز کیوں ہے, دلائل کروشے میں آپ کے سامنے گفتگو کر دی. آئیے آخر میں ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ شریعت کے ہر معاملے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا دے اور حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وارنا الباطل باطلا, اور اے اللہ باطل کو باطل دکھا دے اور ہمیں باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک اولیاء کرام کی بات ہے, اہل حدیث کا عقیدہ تمام اولیاء کرام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقرب بندے, ان کی نیکی ان کے تقوی کا ہم اقرار کرتے ہیں, مگر ہم انہیں یہ مقام نہیں دیتے کہ ہم ان کو اللہ تک پہنچنے کا سفارشی بنا دیں. یہ بات نہ قرآن میں آئی, نہ حدیث میں آئی, نہ اولیاء کرام کو اور انبیاء کرام کو یہ مقام دیا گیا. یہ تو مشرکین کی اور کفار مکہ کی لاجک تھی, ان کا یہ جواب تھا. ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں, آیت الکرسی میں بھی ہم یہی اقرار کرتے ہیں, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. کون ہے, کس کے اندر مجال ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کر سکے سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے. قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر کی سختی میں ہم اور آپ ہوں گے, بڑے بڑے نبی کہیں گے نفسی نفسی نفسی, مجھے اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے. میدان محشر میں بھی اگر ہماری شفاعت کے لیے کوئی تیار ہوگا تو ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں. مگر یہ شفاعت بھی آپ اس امتی کے لیے نہیں کریں گے جو وسیلہ کا غلط مطلب سمجھتے ہوئے اللہ تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو میڈیٹر بناتا پھرے. اللہ کے نبی بھی شفاعت اسی امتی کی کریں گے جو توحید پر دنیا سے گیا ہو, جس نے زندگی میں شرک نہ کیا ہو, اور اگر شرک کیا ہو تو توبہ کر کے مرا. اٹھائیے بخاری اور مسلم کی حدیث اور ذرا اس حدیث کو سنیے اور سینہ کھول کے سنیے, دل کھول کے سنیے اور اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی کو ہم سے کتنی محبت ہے. لکل نبی کی دعوت مستجابہ, ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا ایسی عطا فرمائی کہ جس کے قبول کرنے کی گارنٹی لی. پتا چلا کل نبی جن بدعوت ہی, ہر نبی نے اپنی وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی. وانی اتبعت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ, لیکن میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے, میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہے. کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے, اپنی امت کے لیے کل قیامت کے دن شفاعت کروں گا. اور اے اللہ کے نبی کے امتیوں, ذرا حدیث پاک کا آخر اگلا ٹکڑا بڑے غور سے سنو اور اندازہ لگاؤ کہ یہ شفاعت کس کو نصیب ہے. فہی نائلۃن انشاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا, قیامت کے دن میری شفاعت میرے ہر اس امتی کو نصیب ہوگی جو اس حال میں مرا ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو, شرک نہ کرتا ہو. اہل حدیث وسیلہ کے خلاف نہیں, اہل حدیث ناجائز وسیلہ کے خلاف ہے, اہل حدیث شرک کے خلاف ہے. اور ہمارا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ماننا ہے کہ توحید یہ دولت ہی ہماری آخری پونجی, یہ ہمارا کیپٹل ہے. یہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں. ان توحید کو اگر ہم بچا کر رکھیں گے تو ہماری معافی کا امکان ہے, اور یہ دولت اگر ہاتھ سے چلی گئی تو پھر ہمیں کوئی بچا نہیں. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اسی توحید کا حوالہ دیا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. جب ہم نے اللہ تک پہنچنے کے لیے میڈیٹر بنا لیے, اولاد دینے کا ٹھیکہ کسی اور نے لے لیا, غوث اعظم کوئی اور ہو گیا, غریب نواز کوئی اور ہو گیا, بندہ نواز کوئی اور ہو گیا, دستگیر کوئی اور ہو گیا, داتا کوئی اور ہو گیا, تو ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ ایک بار نہیں, دس بار نہیں, سو بار نکلے, کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں. ہم مشکل میں آتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی مشکل کشا, ہم کہتے ہیں یا غوث اعظم للہ ہماری مدد کیجیے, ہم کہتے ہیں وہی جو مستفی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, یہ عقیدے رکھ کر یہ باتیں کر کے اس کے بعد ہم نماز میں کہتے ہیں یا کنا وتولیا کنا صحیح, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے تجھی سے مانگتے ہیں, یہ تو مذاق ہے تو اس کے ساتھ. میرے بھائیوں ہمارا دین توحید پر قائم ہے. اور ایک جملہ کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ بڑا قیمتی ہے, اس کی ویلو کو سمجھو. اس کلمے کے اوپر پوری کائنات ٹکی ہے, اسی کلمے کی وجہ سے جنت بنی ہے, اسی کلمے کی وجہ سے جہنم بنی ہے. اس کلمے کو جس نے سمجھ لیا, اس کلمے کا جس نے اقرار کر لیا, اور اس کلمے کے تقاضوں پر جس نے عمل کر لیا وہ جنتی ہو گیا, اور اس کلمے کا جس نے انکار کر دیا, اس کلمے کے تقاضوں کو جس نے بھلا دیا وہ جہنم میں گیا. گویا جنت کا ڈائریکٹ تعلق اس کلمے سے ہے, جہنم کا ڈائریکٹ تعلق اس کلمے سے ہے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے دل کی اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بری کر کے جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کلمے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.